ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم اللؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وكما قال. مشکات المصابیح کی کتاب الایمان میں سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے کہی ہے، جس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. اس حدیث کے پڑھنے کا مقصود واقعہ معراج کے حوالے سے اس امر کو واضح کرنا ہے، جس کا ذکر میں نے اشارتاً رات کے خطاب میں کیا تھا، کہ جس قسم کے لوگ سفر معراج سے واپس تشریف لانے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ان کی ضرورت اور ان کے ذوق اور ان کی استعداد کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان احوال کا ذکر فرما دیا اور ان واقعات کا ذکر فرما دیا جن کا مشاہدہ آپ کو شب معراج میں کرایا گیا تھا. کیونکہ قرآن مجید نے اس امر کی تصریح کر دی تھی: لقد رأى من آیات ربه الکبرى. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن ذات الہی کے جلوے کے علاوہ عالم بالا میں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں بھی دکھائی گئیں. اور سورہ اسراء کی پہلی آیت میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے، جس میں فرمایا گیا: سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. کہ معراج پر لے جانے کا مقصد لنريه من آیاتنا، اپنی خاص نشانیوں کا مشاہدہ کروانا تھا. اب اللہ پاک نے عالم بالا میں اپنی خاص نشانیوں کا مشاہدہ بھی کروایا. ان نشانیوں میں سے عالم لا مکان کے انوار و تجلیات کے جلوے بھی تھے، سدرۃ المنتہا کے جلوے بھی تھے، عرش معلا کے جلوے بھی تھے، وہاں ملائکہ کا سے ملاقاتیں بھی تھیں، انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں بھی تھیں، ہر ہر آسمان پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں، پھر جنتوں کے مشاہدے، دوزخ کے مشاہدے، مختلف لوگوں کے احوال، اور پھر عالم بالا کے کئی حقائق، بہت سی چیزیں، اور ایسے ملکوت تھے جن کا مشاہدہ شب معراج حضور علیہ السلام کو کرایا گیا. اب واپس تشریف لائے، مختلف وقتوں میں، یہ نہیں کہ وہ ایک ہی بار یا ایک ہی مجلس میں یا چند مجالس میں جو کچھ دیکھا شب معراج اس کو بیان فرما دیا. پوری عمر مبارک جب کبھی کوئی موقع محل خاص آتا اور کسی ایک واقعے یا موقع کی کوئی مناسبت اس رات کے مشاہدات میں سے کسی ایک سے ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بیان فرمائے، چونکہ مختلف وقتوں پر مختلف مشاہدات کا ذکر فرمایا اور سارا بیان من جملہ ایک ہی بار نہیں کیا، اجمالی طور پہ سفر معراج کا بیان تو فرما دیا مگر جو کچھ دیکھا وہ سب ایک مقام پر بیان نہیں فرمایا، مختلف لوگوں کے اپنے ذوق اور ان کی سطح اور ان کی ذہنی پرواز اور ان کی ایمان کی کیفیت، ان چیزوں کے پیش نظر الگ الگ بیان فرماتے رہے. سو مختلف روایتیں آئیں، کسی نے کسی شے کو بیان کیا، کسی نے کسی شے کو بیان کیا، اسی وجہ سے بعض لوگوں کے خیال میں باہمی اختلاف بھی ہو. ان میں سے ایک مشاہدہ یہ ہے شب معراج کا جس کا ذکر حدیث پاک میں آیا. حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے لیلۃ الاسراء یعنی شب معراج کا نام نہیں لیا، شب معراج کا نام نہیں لیا، مگر جو بات بیان کی ہے اکثر محدثین کے نزدیک یہ مشاہدہ بھی شب معراج کا ہے. کسی اور مقام پر اس کو بیان فرمایا، اس کو ایک اور مقام پر بیان فرمایا. حدیث پاک میں ہے جو اس وقت میں پڑھی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز، عید الاضحیٰ کا دن تھا یا عید الفطر کا دن تھا، عیدگاہ کے لیے نکلے نماز عید پڑھانے کے لیے، عیدگاہ تشریف لے گئے، راستے میں کچھ عورتیں بیٹھی تھیں، ان عورتوں کے پاس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، عورتوں کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے خطاب فرمایا، انہیں مخاطب ہوئے، فرمایا یا معشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت، خاص طور پہ عورتوں سے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت سن لو، خوب صدقہ اور خیرات کیا کرو، یہ تلقین فرمائی. تصدقنا، بڑھ چڑھ کر صدقہ اور خیرات کیا کرو، یہ تو حکم دے دیا، ایک نصیحت فرما دی. کیوں؟ فرمایا فإنی أريتكن أكثر أهل النار، مجھے کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ تم میں سے اکثریت دوزخ میں ہوں گے، بیشتر عورتیں دوزخ میں جائیں گی، یہ مجھے دکھایا گیا ہے. اور کب دکھایا گیا ہے؟ اس حدیث پاک میں ذکر نہیں، مگر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اسے شب معراج کے مشاہدات میں سے ایک مشاہدہ فرمایا کہ میں نے شب معراج دیکھا، اکثر عورتیں تم میں سے دوزخ میں تھیں. اس پر خواتین پریشان ہوئیں اور عرض کیا وبیما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے؟ سال ظاہر ہے ایک طبی سوال تھا، قدرتی اور فطری سوال تھا، پوچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخر ایسا کیوں ہے؟ آگے آپ نے دو سبب بیان فرمایا، وہ توجہ طلب ہیں. فرمایا قال تکفرن اللعنة، اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ تم دوسروں پر لان تان زیادہ کرتی، دوسروں پر لانتیں زیادہ بھیجتی. یہ جو عادت ہے بات بات پہ عورتیں جس کو ناپسند کریں، رشتہ داری ہو، برادری کی شریک داری ہو، اختلاف ہو، کوئی جھگڑا ہو، تو عورتوں کی طبیعت میں ہے کہ وہ لان تان زیادہ کرتی. فرمایا ایک سبب کے دوزخ میں زیادہ تر دوزخ میں جانے کا زیادہ لان تان کرنا، اور دوسرا سبب وتکفرن العشیر، اور دوسرا یہ کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری زیادہ کرتے ہو. دو سبب بیان فرمائے. ناشکری یوں کہ اگر انہوں نے عمر بھر تمہارے ساتھ بھلائی کی اور تمہاری ضروریات کی کفالت کی اور ہر ممکن تمہیں راحت اور آرام پہنچانے کی کوشش کی اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تمہارے حسب منشا کام نہ ہو سکا, تمہاری ضرورت کے مطابق اور تمہاری منشا اور خواہش کے مطابق کوئی معاملہ نہ ہو سکا, تم سارے پچھلے کیے پر پانی پھیر دو گے. کہو گی میں تو جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں سکھ دیکھا ہی نہیں, جب سے شادی آئی ہوئی ہے میں نے تو اس گھر میں عذاب ہی عذاب دیکھا ہے, میرے لیے تو مصیبت ہی مصیبت, میں نے تو کبھی اس گھر میں عزت نہیں دیکھی. تو پچھلی ساری زندگی کی نیکیوں پر پانی پھیر دیتی ہے, ناشکری کرتی ہے, تو کثرت کے ساتھ دوزخ میں جانے کا سبب ایک شوہروں کی ناشکری اور ایک دوسروں پر زیادہ لان تان کرنا. اس حدیث پاک میں ایک پہلو تو یہ آ گیا کہ شب معراج کتنے باریک باریک معاملات کے بھی مشاہدات ہوئے. اب چشم زدن میں ایک سفر طے ہو, لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا, اور پھر یہ وہی لیلن رات کا ایک لمحہ ہے, وہی رات کا ایک لمحہ ہے جس میں ثم دنا فتدلا فکان خواب قوسین او ادنا تک پہنچے, اور جس میں ما کذب الفؤاد ما رعا کی منزلیں طے کی ہیں, اور جس میں لقد رآہ نزلتا اخرى پلٹ کر پھر دیکھا ہے, جس میں سدرت المنتہا کے پاس رکے ہیں اذ یخشى السدرۃ ما یغشى, جس میں پھر جلوہ اس نے ذات کیا ہے ما زاغ البصر وما طغى کی شان کے ساتھ, جس میں جنتیں دیکھی دوزخ میں دیکھی. اب آپ بتائیے کہ اتنا طویل سفر اور اتنے کثیر مشاہدات اور اتنے تھوڑے وقت میں کیا اس کا اتنا مائنیوٹلی اتنی باریک بینی کے ساتھ کسی بھی معاملے کا کھوج لگایا جا سکتا؟ آپ اگر سفر کر رہے ہیں راستے میں کئی چیزیں آپ دیکھیں گے, مگر ایک ایک چیز کا دیکھنا, اس کو سمجھنا, اس کے اسباب کو جاننا, یہ سارا معجزہ تھا. یہ سب کچھ کیا تھا؟ معجزہ تھا. تو ایک پہلو تو یہ کہ شب معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشاہدات کتنی باریک بینی پر بھی مشتمل تھے, اور پھر یہ کہ اس کے اسباب بیان کیے تاکہ امت کی تلقین اور نصیحت کا سامان پیدا ہو سکے. یہاں خطاب تو بطور خاص عورتوں سے تھا, مگر اس سے سبق اور نتیجہ اور نصیحت اخذ کرنے کے لیے مرد بھی اس امر سے لا تعلق نہیں ہے. ان عورتوں سے جو فرمایا کہ میں نے بیشتر عورتوں کو دوزخ میں دیکھا, تو اس کا سبب بیان کیا. وہی سبب اگر مردوں میں پایا جائے تو کیا وہ اسی سبب کے باعث دوزخ میں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے. تو ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا چاہیے. دو امور ہمارے کردار کو سنوارنے یا بگاڑنے میں بڑا دخل رکھتے ہیں, ایک تکفرن اللان, دوسروں پر کثرت کے ساتھ لعنت بھیجنا, یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور کثرت کے ساتھ لعنت بھیجنے میں جو بنیادی محرک ہے وہ دوسروں کے ساتھ زیادہ نفرت کرنا, دوسروں کے ساتھ زیادہ. آپ کو جب دوسروں سے زیادہ نفرت ہوتی, اس نفرت کا اظہار لان تان کے ساتھ کرتے. لہذا دل اللہ کی محبت اور اللہ کی مخلوق کی بہی خواہی کی جگہ ہے, دوسروں کی نفرتوں اور کبورتوں کی جگہ نہیں ہے. ہم نے دل کو نفرتوں اور کبورتوں کی جگہ بنا لیا. دلوں میں جتنی نفرت جمع ہوگی اتنی لان تان ہوگی, اور جتنی لان تان زبان پہ آئے گی اتنی زبان اور زندگی ناپاک ہوگی, اور انسان دوزخ کی یاد کا ایندھن بنے گا. اور دوسرا وقت فرن العشیر, عورتوں کو دوزخ میں بعض اس لیے گئی کہ انہوں نے اپنے شوہروں کی ناشکری کی، اور اگر ہم بھی ناشکر گزار بندے بن جائیں، شوہر انسان ہے بندہ ہے خدا نہیں، عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے دوزخ میں جاتی ہے، کیونکہ اس کا شوہر اس کا محسن ہے، اس کا کفیل ہے، ہر وقت کی ضروریات کی کفالت کا ذمہ دار ہے، اور صبح و شام اس کے حسب منشا اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو وہ شوہر جو کفیل ہے، محسن ہے، بندہ ہے، اس کی ناشکری کرنا جب وہ باعث دوزخ، اگر انسان اللہ کی ناشکری کا مرتکب ہوگا اس کے انجام کا اندازہ کیا لگایا جا سکتا؟ ہم صبح و شام اللہ کی ناشکری کا مرتکب ہو رہے ہیں، اور اللہ کی ناشکری کیا ہے؟ کہ اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی، ہمیں انسان بنایا، ہمیں عدم سے وجود بخشا، ہمیں انسانیت اور آدمیت کا لبادہ عطا کیا، پھر ہمیں مسلمان بنایا، پھر حضور علیہ السلام کی امت میں بنایا، شکل و صورت دی، صحت اور سلامتی دی، علم دیا، عمل دیا، طاقت دی، تندرستی دی، صحت دی، فہم دیا، روزگار عطا کیا، دنیا میں عزت دی، وسائل دیے، اولاد دی، گھر بار دیا، سب کچھ دیا، مگر جب اس نے اپنے لیے مانگا ہم بخیل ہو گئے، جب اس نے اپنے دین کے لیے ہم سے مدد مانگی ہم بخیل ہو گئے، اور ساری نعمتوں کے ساتھ اگر ایک لمحے کے لیے تکلیف آ گئی ہم ناشکرے ہو گئے، اس کی نعمتوں کو بھول گئے، اور ساری زندگی اللہ کی ناشکر گزاری سے گزر رہی ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، لوگو اللہ کو مجھے یاد رکھا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میری نعمتوں پر میری ناشکری نہ کیا کرو، میرا شکر بجا لایا کرو، میری ناشکری نہ کیا کرو، وہ خود نعمتیں فرما کر اپنی بارگاہ میں شکر گزاری کی تلقین کرتا ہے۔ یہ شب معراج کا ایک مشاہدہ، آپ اسی طرح میں چند مشاہدات شب معراج کی عرض کرنا چاہتا ہوں آج، مفصل بیان چونکہ رات کو ہو گیا تھا، ایک اور بیان یہ خواتین کا اجتماع تھا، ان کو تلقین کے لیے حضور علیہ السلام نے یہ فرما دیا، علماء کا وفد سامنے آیا تبلیغ کرنے والوں کا، انہیں فرمایا کہ میں نے شب معراج کچھ لوگوں کو دیکھا جن کی زبانیں دوزخ کی آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا سیدنا جبرائیل امین نے، جبرائیل امین نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤلاء خطباء امتک الذین یقولون ما لا یفعلون والذین یقرؤون الکتاب ولا یعملون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سوال پر کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی زبانیں آگ کی کینتی سے کاٹی جا رہی ہیں؟ تو جبرائیل امین نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں، وہ واعظ ہیں، وہ خطیب اور مقرر ہیں، وہ مبلغ ہیں، جو تبلیغ تو کرتے ہیں کسی بات کی مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے، جو قرآن مجید پڑھتے ہیں مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ ان کو یہ مشاہدہ بیان کر دیا، کس امر کی تلقین کے طور پر؟ کہ قرآن مجید پڑھنا اور اس کی تبلیغ کرنا اور خود اس پر عمل نہ کرنا، یہ تضاد نہ صرف یہ کہ اجر و ثواب کو مٹا دے گا بلکہ یہی جرم دوزخ تک لے جائے گا۔ اسی امر کو ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، راوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد زیاد بن نبید رضی اللہ تعالی عنہ راوی، میں اگلی روایت بیان کرنا چاہتا ہوں، کتاب العلم، فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ایک چیز بیان فرمائی ہم سے،
ذاکر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا فقال ذاک عند اوان ذهاب العلم، ایک چیز کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یہ بات اس وقت ہوگی جب علم اٹھ جائے گا، جب علم جاتا رہے گا۔ اب اسی سے متعلق بات آ رہی، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، قل تو یا رسول اللہ کیف یذهب العلم ونحن نقرا القران ونقرئه ابناءنا ویقرئه ابناءنا ابناءهم الى یوم القیامه۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام اس وقت ہوگا جب علم چلا جائے گا۔ صحابی کہتے ہیں زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے چلا جائے گا، کیونکہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، پھر ہمارے بچے اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے، وہ اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے، اس طرح قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو علم سے مراد قرآن لیا جا رہا ہے، قرآن کا علم، دین کا علم۔ تو جب قرآن کی تعلیم اور دین کا علم کا سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک، تو علم جاتا کیسے رہے گا، کیسے ختم ہوگا؟ فقال تکلتک امک زیاد، اے زیاد، یہ ایک محاورہ ہے اہل عرب کا، فرمایا تیری ماں تجھ کو روئے، ان کنت لأراک من افقہ رجل بالمدینہ، میں تو تم کو مدینہ کے بڑے سمجھدار آدمیوں میں سے سمجھتا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایسے بے تکلفانہ کلمات بھی کبھی اپنے غلاموں سے فرماتے تھے، ایسے بے تکلف کلمات بھی اپنے غلاموں سے تنبیہی اور تربیت کے لیے فرماتے۔ فرمایا اے زیاد تیری ماں تجھ کو روئے، ہم تو تمہیں مدینہ کے بڑے سمجھدار لوگوں میں سے سمجھتے تھے، اور تمہیں یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ علم کیسا جاتا رہے گا۔ اس پر فرمایا اب علیہ حاضل یہود و نصارا یقرؤون التوراۃ والانجیل، یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور وہ ان کے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ اپنی اولادوں کو، اور قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا اور پڑھایا جاتا رہے گا، تو ایسی صورت میں پوچھتے ہو کہ علم کیسے جائے گا؟ فرمایا دیکھو یہ یہود اور نصارا، کیا یہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ کیا یہ نہیں پڑھتے تورات اور انجیل، اور اپنی اولادوں کو نہیں پڑھاتے؟ تو پڑھتے پڑھاتے تو یہ بھی ہیں، مگر پڑھنے پڑھانے کے باوجود علم ان سے اٹھ گیا ہے۔ کیسے اٹھا؟ لا یعملون بشیء مما فیہما، وہ تورات پڑھتے ہیں مگر تورات جو کچھ ان سے کہتی ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ وہ انجیل پڑھتے ہیں مگر انجیل جس بات کا سبق دیتی ہے اس پر خود عمل نہیں کرتے۔ تو فرمایا بس جب تمہارے اندر قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھیں گے، پڑھانے والے پڑھائیں گے، قرآن کے درس ہوں گے، قرآن کی تقریریں ہوں گی، علم ہوں گے، مدرسے ہوں گے، مکتب ہوں گے، واعظ ہوں گے، سب کچھ ہوگا مگر عمل نہ ہوگا، تو سمجھ لیں کہ علم اٹھا لیا جا چکا ہوگا، علم اٹھایا جا چکا ہوگا۔ اور یہ سب کچھ ہوگا مگر عمل نہ ہوگا، اس کی وضاحت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا، فرمایا یوشق ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدا علماؤہم شر من تحت عظیم السماء من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود۔ امام بہ کی روایت کرتے ہیں اور مشکات شریف میں ہے، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں اس بات کا خطرہ ہے، ان قریب لوگوں پر ایک وقت آئے گا جب اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، کام نہیں ہوگا، جب قرآن کا صرف رواج رہ جائے گا، پڑھنے پڑھانے کا، لکھنے لکھانے، پڑھنے پڑھانے اور درس دینے دلانے کا، فقط شبینے کرنے، شبینوں پر زور ہے، ایک رات میں سارا قرآن ختم کر دینے پر زور ہے، سارا قرآن ہم سے بناس تک ایک رات میں ختم کر دیا مگر عمل اس میں سے ایک لفظ پر بھی نہیں کر. تو میں اللہ یبقى من القرآن الا رسمه, قرآن پڑھنے پڑھانے کا فقط رواج رہ جائے گا, قرآن کے علم پر عمل نہیں ہوگا. اسلام کا فقط نام اور نعرہ رہ جائے گا, اس پر عمل نہیں ہوگا. مساجدہم عامرۃ, مسجدیں آباد ہوں گی, لوگ بڑے ہوں گے مسجدوں میں, نمازی دکھائی دیں گے, اجتماع ہوں گے, مسجدیں آباد ہوں گی. وہی خراب من الہدا, مگر ہدایت سے خالی ہوں گی. لوگ کہیں گے فلاں مسجد میں اتنے نمازی, کتنا رش, اجتماع ہو رہے ہیں, یہ کچھ ہو رہا ہے, مگر خراب من الہدا. فرمایا ہدایت سے خالی ہو جائیں گے. علماءہم شر من تحت ادیم السماء, اور علماء اس معاشرے کے الا ماشاء اللہ. مگر حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, میرا یا کسی اور کا قول نہیں ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس لیے ہمیں یہ بات کڑوی نہیں لگنی چاہیے. کڑوی, اگر کڑوی لگی تو ایمان سے خارج ہو گئے. یہ تو ہمارے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کسی اور کا قول اور تانا تو نہیں. تمہارا وہ وقت ہوگا کہ علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. کیوں؟ من عندهم تخرج الفتنہ, فتنہ انہی سے شروع ہوگا. مسیح قوم اور انہی پر جا کر لوٹے گا, ختم ہوگا. ان کے وعدوں میں فتنہ ہوگا, ان کی تقریروں میں فتنہ ہوگا, اجتماع میں فتنہ ہوگا, ان کی سوچ میں فتنہ ہوگا, عمل میں فتنہ ہوگا. الا ماشاء اللہ, الا وہ کہ جو اللہ پاک کی حفاظت میں رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نشان دہی کی کہ وہ کون سا وقت ہوگا, جب علماء عمل سے خالی ہو جائیں, ہدایت مسجد روشن سے خالی ہو جائیں, قرآن پیروی سے خالی ہو جائے گا, وعظ نیکی اور تقوی سے خالی ہو جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مشاہدات بیان فرمائے. اور اب اس کے برعکس عالموں کے لیے عمل, پہلا زمانہ تھا عرفاء, محدثین, اولیاء, صوفیاء اور امام کہتے کہ لوگوں کے پاس علم ذرہ ہوتا, علم ذرے کے برابر ہوتا, مگر عمل پہاڑ کے برابر ہوتا. آج علم پہاڑ کے برابر ہو گئے ہیں, عمل ذرہ برابر بھی نہیں رہا. یہ ہے کہ علم کے انبار ہیں, عمل نہ ہو تو نہ مسجدوں کے اجتماعات میں ہدایت, نہ علماء کے علموں میں برکت. اور اگر عمل ہو تو عمل کیا ہے؟ عمل والوں کا بھی حال دیکھیں, وہ بھی معراج, یہ سب معراج کی رات کے مشاہدات بیان کر رہا ہوں, وہ بھی شب معراج کا مشاہدہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت بلال آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب عمل کی بات بتا رہے ہیں. دوسری سمت پوچھا بلال رضی اللہ, یہ بتاؤ کیا عمل کرتے ہو؟ کیا عمل کرتے ہو؟ کہ میں نے اپنے آگے آگے جنت میں تیرے چلنے کی آواز سنی ہے. جب جنت میں گیا تو آگے تیرے قدموں کی آہٹ آ رہی تھی, اور قربان جائیں اس آقا پر جو اپنے غلام کے جوتوں کی آہٹ کو بھی پہچانتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غلام کے جوتوں کی آہٹ کی بھی پہچان رکھتا ہے کہ یہ بلال کی آواز ہے. آواز نہیں سنی, گفتگو اور کلام نہیں سنا, چل رہے یہ جوتے ہوں گے, کھڑائیں ہوں گی, چمڑے کی چھوٹی چھوٹی جوتے جو پہنتے تھے, اس کی تھوڑی سی آواز آتی ہوگی, اس کی بھی پہچان رکھتا ہے کہ یہ میرے بلال کے جوتوں کی آواز. پوچھا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ اب عمل کی بات سنو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا, آقا بس اتنا ہی کرتا ہوں, باقی تو وہی کچھ ہے جو باقی نہیں کرتے, جو باقی شہادہ بھی کرتے ہیں. میں ایک اہتمام یہ کرتا ہوں حضور کہ جب بھی وضو کروں صلی اللہ علیہ وسلم, وضو کرنے کے فوراً بعد دو نفل پڑھ لیتا ہوں تحیت الوضو کے. مطلب یہ کہ وضو کا اہتمام رکھتا ہوں, اور ہر بار وضو کے ساتھ دو نفل پڑھ کے سجدوں کا اہتمام رکھتا ہوں. تو فرمایا ہاں تیرے ہر وضو کے بعد دو نفلوں نے تو یہ جنت میں پہنچا دی. عمل کا یہ عالم علم اتنا نہیں, علم اتنا نہیں ہے غلام, زبان بھی اتنی فتنی نہیں, اشہادوں کو اشہادوں پڑھتے ہیں, علم اتنا نہیں, حسن اتنا نہیں,